أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے کامل پرتا ہونے کا ذکر کیا تھا کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم کہہ کر پکارا ہے جو اپنوں اور غیروں کے لیے بے انتہا رحم کے جذبات لیے ہوئے تھا آپ کی زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے جب معمولی سے معمولی بات پر بھی آپ کا جذبہ رحم موزن نظر آتا ہے اور اللہ تعالی کی مخلوق کا درد دل میں محسوس کرتے ہوئے یہ رحمت للعالمین اور رؤوف اور رحیم مخلوق کا درد دور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے گزشتہ خطبے میں میں نے چند احادیث سے مثالیں پیش کی تھیں آج چند اور احادیث پیش کروں گا یہ مختلف مثالیں ہیں جو کہ آپ کی سیرت کے اس پہلو پر روشنی ڈالتی ہیں لیکن عقل کے اندر یہ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا. ہم دیکھیں گے کہ بعض ایسی معمولی باتیں ہیں جن پر دنیا کی نظر میں ایسے شخص کو جو اس مقام پر پہنچا ہو جہاں اس کے ماننے والے دیوانوں کی طرح اس پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں ان باتوں کے کرنے کا کبھی ایسے شخص کو خیال آ ہی نہیں سکتا. آپ کے ماننے والوں کا مومنین کا جذبہ جو آپ کے لیے تھا جو دنیا کی نظر میں شاید دیوانگی ہو لیکن عشق و محبت کی دنیا میں یہ عشق و محبت کی انتہا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس کو غیر نے بھی محسوس کیا اور اپنے لوگوں کو جا کر کہا کہ ان لوگوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس دیوانگی کی حد تک آپ سے عشق کرتے ہیں کہ آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر پڑنے سے پہلے ہی اچک لیتے ہیں. اگر کوئی دنیا دار ہو تو اس اظہار کے بعد دوسروں کے لیے محبت اور نرمی اور رحمت کے جذبات رکھنے کے بجائے خود سری اور خود پسندی میں بڑھ جائے. لیکن ہم قربان جائیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اس کے باوجود رحمت کے جذبے کے ساتھ اپنے لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے قربانیوں پر قربانیاں کر رہے ہیں, ان پر اپنی رحمت کے پر پھیلا رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں, اس خیال سے بے چین ہو رہے ہیں کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے کبھی. اللہ تعالیٰ نے میرا نام رحمت للعالمین رکھا ہے تو رحمتیں اور شفقتیں مجھ سے نکلنی چاہیے, مجھ سے دوسروں کو پہنچنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مومنوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں, ان کی تکلیفوں پر پریشان ہو رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت کا رہتی دنیا تک مقابلہ کر سکے, بلکہ اس کا شعر اشیر کیا ہزارواں لاکھواں حصہ بھی دکھا سکے. اس سراپا رحمت کا ایک واقعہ جو بظاہر معمولی لگتا ہے لیکن اپنے ایک معمولی چاکر کے لیے نرمی اور رحمت کے جذبات کی ایک ایسی تصویر کھینچتا ہے جو بڑے سے بڑے نرم دل اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنے والے میں ہزارواں حصہ بھی نظر نہیں آ سکتا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے روز ایک مرتبہ میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تنگ ہو گیا. اس وقت میں نے ایک موٹے چمڑے کا جوتا پہنا ہوا تھا, میرا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا تو آپ نے اس کوڑے کے ساتھ جو آپ نے پکڑا ہوا تھا مجھے جلدی سے پیچھے ہٹایا اور کہا بسم اللہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. راوی کہتے ہیں کہ وہ رات اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے گزارتی. میں اپنے دل میں بار بار سوچتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. جب صبح ہوئی تو ایک شخص آیا کہ فلاں کہاں ہے, چنانچہ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ یہاں ہوں, ساتھ چل پڑا ان کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا تم نے کل اپنی جوتی سے میرے پاؤں کو لتاڑ ہی دیا تھا اور تم نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی, اور لیکن میں نے تمہیں کوڑے کے ساتھ اپنے پاؤں سے پیچھے کیا تھا, تو یہ جو کوڑا میں نے تمہیں مارا تھا ہلکا سا, یہ ایسی دمبیاں ہیں, بکریاں ہیں, بھیڑے ہیں, انہیں اس کے بدلہ میں لے لو. تو دیکھیں کیا ہے اس رحمت للعالمین کا اپنے چاکروں سے سلوک. تکلیف بھی آپ کو پہنچی ہے اس تکلیف سے اپنے پاؤں کو آزاد کرانے کے لیے ہلکے سے کوڑے کے اشارے سے دوسرے کا پاؤں پیچھے ہٹایا ہے. تو ساری رات آپ کے دل میں یہ خیال رہا کہ چاہے یہ ہلکا سا کوڑا ہی صحیح، یہ کیوں میں نے مارا اور اس سے اس کو تکلیف پہنچی ہوگی. اپنی تکلیف کا کوئی احساس نہیں رہا، بلکہ جس کو کوڑا مارا وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے. ساری رات سو نہیں سکا کہ میں نے تکلیف پہنچائی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ سراپا رحمت صبح اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں جو میرے ذریعے سے کل تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ 80 بھیڑے ہیں، یہ لے جاؤ. پھر دیکھیں آپ کی مجلس میں آنے والے ایک بدو کا رویہ، جو ادب آداب سے بالکل ناول تھا، بلکہ لگتا ہے کہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے تھے. ان لوگوں کو اپنے اکھڑ پن پر بہت زیادہ فخر تھا، لیکن اس رویے کے باوجود کیا شفقت کا سلوک تھا جو آپ نے اسے فرمایا اور اس کی حاجت برائی فرمائی. روایت میں آتا ہے، سلطنت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا، آپ نے ایک موٹے کنارے والی چادر زیب تنگ کی ہوئی تھی، ایک بدو نے اس چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اس کے کناروں کے نشان آپ کی گردن پر پڑ گئے. پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے آپ کو عنایت فرمایا ہے میرے ان دو اونٹوں پر لاد دیں، کیونکہ آپ مجھے نہ تو اپنے مال میں سے اور نہ ہی اپنے والد کے مال میں سے دیں گے. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا، المال مال اللہ وانا عبد، مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. پھر آپ نے فرمایا، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس کا بدلہ تم سے لیا جائے گا. اس بدو نے کہا، نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں، تم سے بدلہ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اس بدو نے کہا، اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں، دونوں لاد دیے. تو یہ بدو بھی کوئی بیوقوف نہیں تھا، یہ پتا تھا کہ جو چاہے آپ کے سامنے بول لوں، جیسا بھی سلوک کر لوں، اس سراپا رحمت کی طرف سے تو صرف عفو اور درگزر اور رحمت کا اظہار ہی ہونا ہے. پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ہر وقت متوجہ رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لیتے رہیں. آپ مختلف طریقوں سے توجہ دلاتے تھے. پہلی قوموں پر جو سماوی آفات کے ذریعے سے عذاب آتے رہے اور جس کے ذریعے سے ان کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کا کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ احساس تھا اور خیال فرماتے تھے کہ آج بھی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کے غضب کے نیچے نہ آ جائیں یہ لوگ مجھے ماننے والے یا ارد گرد کے رہنے والے، اس لیے جب بھی کبھی ہوا، آندھی یا بارش کو دیکھتے تو خود بھی اللہ تعالیٰ کا رحم طلب کرتے، دعاؤں میں لگ جاتے اور مسلمانوں کو بھی نصیحت فرماتے کہ اس کا رحم طلب کرو کہ یہ ہوا آندھی یا بارش جو آ رہی ہے یہ کہیں غضب اللہ تعالیٰ کے غضب لانے والی نہ ہو، عذاب لانے والی نہ ہو. بس جب بھی ہوا اور بارش دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کا رحم طلب فرماتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہوا کو برا بھلا نہ کہا کرو, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ رحمت اور عذاب دونوں ہے, دونوں کو لاتی ہے, لیکن اللہ سے اس کی خیر چاہا کرو. جب دیکھو تو اللہ سے اس کی خیر چاہا کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. اب عطا بن ابی رباح نے حضرت عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس دن ہوا چلتی بادل آتے تو آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آتے اور آپ کبھی تشریف لاتے اور کبھی چلے جاتے, یعنی ٹہلتے رہتے پریشانی میں. جب بارش ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ خوش ہو جاتے اور پریشانی آپ سے جاتی رہتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ یہ کوئی عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا جائے, اور آپ بارش کو دیکھ کر کہتے کہ اب رحمت ہے. اس طرح پر رحمت نے اس موقع پر خود بھی دعائیں کی اور جو دعائیں سکھائیں ان میں سے ایک دو میں نمونہ تن پیش کرتا ہوں. ایک دعا آپ نے یہ سکھائی آندھی بار ہوا تیز کو دیکھ کر, طوفانوں کو دیکھ کر, کہ اللہم انی اصل و کا خیرہ و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی و اعوذ بکا من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی. اے اللہ میں تجھ سے اس کی ظاہری و باطنی خیر و بھلائی چاہتا ہوں اور وہ خیر بھی چاہتا ہوں جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے, اور میں اس کے ظاہری و باطنی شر سے اور اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. پھر ایک دعا آپ نے یہ سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجعۃ نقمتک و جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے, تیرے عافیت کے ہٹ جانے سے, تیری اچانک سزا اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو ناراض ہو. کہ دیکھیں اس سراپا رحمت کا یہ غریب عورت جو قریب المرگ تھی, اس کو اپنی رحمت اور دعاؤں سے نوازنے کے لیے کیا سلوک فرمایا, اور پھر وفات کے بعد بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور رحمت کے جذبات کا اظہار فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ انہیں ابو امامہ نے بتایا کہ مدینہ کی بیرونی بستیوں کی غریب عورت بہت بیمار پڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحت کے بارے میں صحابہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ خاتون فوت ہو جائے تو اس وقت تک اس کو دفن نہ کرنا جب تک میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ لوں. چنانچہ وہ فوت ہو گئی اور صحابہ ان کا جنازہ رات گئے, رات کے وقت فوت ہوئی. رات گئے مدینہ لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا پایا. انہوں نے آپ کو جگانا پسند نہیں کیا, چنانچہ انہوں نے اس کی نماز جنازہ خود ہی پڑھی اور جنت البقیع میں دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس خاتون کے بارے میں دریافت فرمایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسے تو دفن کر دیا, رات فوت ہو گئی تھی, ہم آپ کے پاس آئے تھے, اگر آپ کو سوئے ہوئے پایا تو ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا. اس پر آپ نے فرمایا تو مجھے اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ آپ وہاں گئے اور قبرستان میں جا کر اس جو آپ کو قبر دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے, تو اب آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی وہاں. اور چار تقدیریں گئیں اس نماز جنازہ میں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا, اور کسی کے بارے میں کہوں میں کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا مجھے بتا دینا تو بتا دیا کرو, بلکہ بتایا دیا کرو. اگر تم میں سے کسی کا کوئی فوت ہو جائے ویسے بھی بتانا چاہیے کہ تم میں سے اگر کسی کا فوت ہو جائے تو جب تک مجھے آگاہ نہ کرو گے میں اس وقت تک کیسے آ سکوں گا. میری دعا فوت شدہ کے لیے باعث رحمت ہے. پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے اور وہی کہ چار تقریریں کہیں نماز جنازہ پڑھائی. پھر بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر کر کے اپنی امت کو ان نیکیوں کے بجائے لانے کی طرف توجہ دلاتے تھے تاکہ جس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جلب کر سکیں اور اس کی رحمت سے حصہ لے سکیں لے لیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے راستہ میں درخت کی ایک شاخ پڑی دیکھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو ضرور ہٹا دوں گا اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. اس پر اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اجر کو بھی خالی نہیں چھوڑا. رحمت کا یہ سلوک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے ہر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں جزا دوں گا. تو اس عمل کو بھی خالی نہیں چھوڑا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا بڑی سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی. اسے ایک کنواں نظر آیا. اس نے اتر کر پانی پیا. جب وہ باہر نکلا تو اس نے کتے کو دیکھا جو ہانف رہا تھا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا تھا. اس شخص نے کہا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی جس طرح مجھے لگی ہے. وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھر کر اپنے منہ کے ذریعے سے پکڑا اور اس کتے کو پانی پلایا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے جانوروں میں بھی اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر جاندار میں اجر مقدر ہے. بس کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا. ہر عمل جو نیک نیتی سے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس رب الرحیمیت کے صدقے ضرور اس کا بدلہ دیتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے مختلف طریقوں سے مجالس میں جو بیٹھے ہوتے تھے تشریف فرما ہوتے تھے آپ, لوگ سوال کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے اور تربیت کی نصیحت بھی فرماتے تھے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کا بوسہ لیا اور آپ کے پاس اقرا بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے. تو اقرا نے کہا میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی بھی ان سے کسی کو نہیں چوما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بچوں کو پیار کرنا, ان کی تربیت کرنا, یہ بھی ایک رحم کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے رحم کو سمیٹنے والی ہے. رحم اللہ تعالیٰ کے رحم کو حاصل کرنے والی ہے. عبداللہ بن یسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں بطور مہمان تشریف لائے. ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جسے آپ نے تناول فرمایا. پھر آپ کے پاس کھجوریں لائی گئیں, آپ انہیں کھاتے جاتے تھے اور اپنی دو انگلیوں سے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے گٹھلیاں ایک طرف رکھتے تھے. پھر آپ کے پاس مشروب لایا گیا جسے آپ نے پینے کے بعد اپنے دانے بعد بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیا. میرے والد نے آپ کی سواری کی لگامیں پکڑے ہوئے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے یہ دعا کی, اے اللہ جو تو نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں ان کے لیے برکت ڈال دے اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما. آپ کو علم تھا کہ آپ کی دعا ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی زندگیاں بھی سنوارنے والی ہے اور آگ پر سنوارنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور شکر گزاری کے جذبات سے بھی آپ کا دل بھرا ہوا تھا جو خدمت انہوں نے کی تھی اس کے لیے, اور اس کا تقاضا تھا کہ ان کو اس سے بہت بڑھ کر دیا جائے جو خدمت انہوں نے کی ہے, اور آپ کی دعاؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور رحم کو سمیٹنے والی اور کیا چیز ہو سکتی تھی جس کی برکتیں ان کے لیے بھی اور ان کی نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ کام آنے والی تھی. وزین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, اے اللہ کے رسول, ہم جاہل تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. میری ایک بیٹی تھی, جب وہ جواب دینے کی عمر کو پہنچی اور میں جب اسے بلاتا تو وہ بڑی خوش ہوتی. ایک دن میں نے اسے بلایا تو وہ میرے پیچھے ہو لی. میں چلتا گیا یہاں تک کہ میں اپنے خاندان کے کنویں پر آ پہنچا جو زیادہ دور نہ تھا. چنانچہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کنویں میں پھینک دیا, اور میں نے اس کی جو آخری آواز سنی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے ابا, اے میرے ابا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ کے آنسو آہستہ آہستہ بہنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے اس وقت, ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خاموش رہو, یہ مجھ سے ایسے معاملے کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنا قصہ دوبارہ مجھے سناؤ. چنانچہ اس نے سارا واقعہ دوبارہ سنایا. ہاں حضور, کے آنسو آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آپ کی داڑھی تک پہنچے اس واقعے کو سن کے دوبارہ. پھر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اعمال سے درگزر فرمایا ہے, بس اب تم میسرے سے اعمال کا آغاز کرو. اہمیت کا اس لیے عامل تھا اس کے لیے کہ وہ اس لیے حاضر ہوا تھا کہ کیا اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی امکان ہے میرے بخشے جانے کا, مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا, رحمت سے حصہ لینے کا. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہالت کا زمانہ تھا, وہ گزر گیا. اب نیک اعمال کرو گے, صالح عمل بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پاتے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے سامان فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی اور نیک عمل کیے ان کو میں بخش دوں گا آئندہ کے لیے اگر وہ نیک اعمال کی ضمانت دیں. پھر عورتوں کے حقوق قائم کرنے کے لیے, ان سے رحم کا سلوک کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے آپ ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں سے بھلائی سے پیش آیا کرو. عورت یقیناً پسلی سے پیدا کی گئی ہے, پسلی کے اوپر کے حصے میں زیادہ کجی ہوتی ہے, اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے, اور تم اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی. بس تم عورتوں سے بھلائی سے پیش آؤ. یہ مقصد یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ بنائی گئی ہے, جس شکل میں وہ بنائی گئی ہے, اسی سے اس سے کام لو گے تو بہتر رہے گی. پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں, حفاظت جو انسان کے دل میں ہے, انسان کی جسم کے اس حصے کی حفاظت جس میں دل بھی آتا ہے, پھیپھڑے بھی ہیں یا اور چیزیں ہیں, وہ حفاظت نہیں وہ کر سکتے. تو اسی طرح اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنے گھروں کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کی نگہداشت و تربیت صحیح طور پر کرو, ان کے صحیح پالنے کے سامان پیدا کرو, تو عورت کو جس شکل میں وہ ہے اسے کام لو. ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کو مورد الزام ٹھہرانا, ان کے نقص نکالنا, جھگڑے پیدا کرنا, مسائل پیدا کرنا, یہ تمہارے گھروں کو بھی برباد کرنے والی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحموں سے بھی محروم کرنے والی ہے. اس لیے فرمایا اس سے اسی طرح کام لو جس طرح اس کی شکل ہے. اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے, وہی شکلوں سے تعارف کی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. وہ ہستی جس نے کائنات کو پیدا کیا, تمہارا رب ہے, تمہیں پالنے والا ہے, اپنی رحمانیت کے صدقے تمہاری ضروریات کی تمام چیزیں تمہیں مہیا کی ہیں, بس یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ اس بات پر اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے آگے جھکو تاکہ اس کی رحیمیت سے بھی حصہ پاؤ, ورنہ تم اپنے آپ پر بڑا ظلم کرنے والے ہو گے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر دوسروں کو اپنا رب سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت سے فیض پانے کے بجائے اس سے دور ہٹ رہے ہو گے, اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام گناہ بخش دوں گا لیکن شرک کا گناہ نہیں بخشوں گا. جیسے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کا کسی کو شریک بنایا جائے, اور جو گناہ اس سے ادنا ہے کے علاوہ ہیں اس کو جس کے حق میں چاہے گا معاف کر دے گا. بس اللہ تعالیٰ کی رحیمیت سے حصہ پانے کے لیے ہر قسم کے شرک ظاہری ہو ہے یا مخفی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بارے میں کس طرح نصیحت فرمائی کہ ہر قسم کے شرک سے بچتے رہیں. اس کا ایک روایت میں یوں ذکر ملتا ہے, حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ میں گدھے پر سوار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے. آپ نے مجھے فرمایا, اے معاذ, کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ بھی صحابہ کا ایک طریقہ تھا. آپ نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ یہ اعمال کر لیں تو وہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے. لیکن بدقسمتی ہے کہ آج کل مسلمانوں کی بڑی تعداد مخفی شرک میں مبتلا ہے. گدی نشینوں, پیروں, فقیروں کے پاس جا کر یا قبروں میں جا کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو اپنی نجات کا ذریعہ ٹھہرایا ہوا ہے. جو بزرگ جنہیں قبروں پہ جاتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو باب مادانیت کی ہمیشہ اپنی زندگی میں تعلیم دیتے رہے, ان کی قبروں پہ جا کر شرک کیا جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کو جذب کرنے کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہر قسم کے شرک ہیں ان سے بچو, اور ہمارا ہر احمدی کا بھی یہ فرض ہے کہ اس کے خلاف ہمیشہ جہاد رہے. بعض احمدیوں میں بعض جگہ پہ یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں, بعض لوگوں کو جادو ٹونے ٹوٹکے یا دم درود کی طرف بہت زیادہ اعتقاد بڑھ گیا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, اس لیے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اب میں چند واقعات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھوں گا جو لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات سے اس طرح پر تھا آپ کا سینہ آپ دل اپنے آقا مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے آپ کے اس پر عمل کرتے ہوئے کیا نمونے آپ نے دکھائے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ باہر سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سیر کر کے تشریف لائے تو بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے. ان لوگوں میں ایک سائل تھا سوالی جو سوال کیا کرتا تھا, اس نے بھی سوال کیا آواز لگائی لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس لوگوں کے رش کی وجہ سے صحیح طرح سن نہ سکے. لیکن جب اندر گئے تو پھر احساس ہوا کہ سوالی نے کیا سوال کیا تھا, تو اب باہر آئے پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ چلا گیا, رب اندر چلے گئے, اس کو تلاش کرو. یا تھوڑی دیر بعد خود ہی اس والی پھر آ گیا اور باہر آئے اس کی ضرورت پوری کی اور فرمایا اس سے دل بڑا سب بے چین تھا کہ میں دعا مانگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ آئے اور میں اس کی ضرورت پوری کر سکوں. پھر ایک عظمیہ بشیر احمد صاحب نہیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دوران ہو ایک واقعہ ایک کابل کی آئی ہوئی ایک لڑکی کا بیان کیا ہے. اس کی آنکھیں سخت دکھنے آ گئیں اور دوائی نہیں بلگواتی تھی. ایک دن اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہ دوڑ کے آ گئی کہ نہیں میں تو سب سے علاج کرواؤں گی. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئی اور روتی جاتی تھی اور اپنی آنکھوں کی درد اور سرخی تکلیف بیان کر رہی تھی کہ اور ساتھ یہ درخواست کر رہی تھی کہ آپ میری آنکھوں پہ دم کر دیں. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو واقعی اس کی آنکھیں بڑی سخت تکلیف میں تھیں, دکھ رہی تھیں. آپ نے اپنا انگلی اس میں تھوڑا سا لعاب ذہن لگا کے اس کی آنکھ پہ رکھا, دعا کی اور فرمایا بچی جاؤ اب خدا کے فضل سے تمہیں یہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی. اور چنانچہ وہ تکلیف پھر آئندہ وہ کہتی ہے مجھے کبھی نہیں ہوئی. تو ہر وقت ہر ایک کے لیے بچہ ہو چھوٹا ہو بوڑھا ہو آپ کا جذبہ رحم تھا اور اس جذبہ رحم کے تحت ہی آپ دعا بھی کرتے تھے اور علاج بھی کرتے تھے اور ان کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش فرماتے تھے. پھر حضرت میر محمد اسحاق صاحب کا ایک واقعہ ہے بچپن کا. سخت بیمار ہو گئے وہ تو آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور الہام ہوا کہ سلام قول من رب الرحیم, یعنی تیری دعا قبول ہوئی اور خدا رحیم و کریم اس بچے کے متعلق تجھے سلامتی کی بشارت دیتا ہے. چنانچہ امید صاحب سے تیار ہوئے جہاں یہ قبولیت دعا کے واقعات ہیں وہاں اس جذبہ جس جذبے کے تحت آپ رحم کے جذبے کے تحت دعا مانگا کرتے تھے اس کی طرف بھی انہیں اشارہ ملتا ہے. حضرت حکیم مفتی فضل الرحمان صاحب بیان فرماتے ہیں کہ 1907 میں میرا دوسرا لڑکا عبدالحفیظ پیدا ہوا تو ان دنوں میں عورتوں میں تشنج کی بیماری پیدائش کے بعد بچوں کی پیدا ہو پھیلی ہوئی تھی بہت زیادہ, تو میری بیوی کو بھی بیماری ہوئی. کہتے ہیں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں گیا حاضر ہوا دوڑا دوڑا, آپ نے ایک دوائی دی میں نے کھلائی کوئی فرق نہیں پڑا, دوبارہ آ کے عرض کیا آپ نے دوسری دوائی دی میں نے جا کے کھلائی اس سے بھی فرق نہیں پڑا, تیسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو دنیاوی ہیلے تھے وہ تو ختم ہو گئے, اب دعا کا ہتھیار باقی رہ گیا, تم جاؤ اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور سچی ہمدردی کے جوش سے ایسی دعا کی, آپ نے فرمایا کہ میں اب سر نہیں اٹھاؤں گا, اس وقت اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ سے حضور دعا کرتا چلا جاؤں گا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے بعد آ کے آرام سے سو گیا اور کہ مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیکیدار نے خود ٹھیکہ لے لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ صبح میری آنکھ کھلی برتنوں کے آواز سے, دیکھا تو میری بیوی صحت یاب ہو گئی, آرام سے اپنے کام میں مصروف تھی. اسی طرح لوگوں سے ہمدردی اور ان کے رحمت کے جذبات کے لیے آپ کا ایک اور واقعہ بھی اس طرح ہے. بس منشی زین العابدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری شادی ہوئی, اولاد نہیں ہوتی تھی, اولاد ہوتی تھی اور فوت ہو جاتی تھی وقت سے پہلے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا, تو میں نے کہا یہ وجہ ہے؟ آپ نے کہا کہ خلیفہ بن سے علاج کرا لو. میں نے کہا جی میں نے ان سے علاج نہیں کرانا, بہت مہنگا علاج ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے علاج کراؤ گے؟ میں نے عرض کی نہیں, علاج کی ضرورت نہیں, دعا کراؤں گا. تو حضرت مسیح علیہ السلام, دیکھیں آپ کا جذبہ ہے کہ آپ نے زور کی نماز کے بعد اچھا کہا اگر یہی ہے تو چلو دعا کرتے ہیں, دروازے کے باہر ہی کھڑے ہو گئے اور آپ نے دعا کرنی شروع کی اور عصر کی اذان تک وہ کہتے ہیں کہ زور ہو کے دعا کرتے رہے اور آنسو حضرت مسیح علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے ٹپک کر کرتے تک میں کرتے پر پڑ گر رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں تو تھک کر دیوار کے ساتھ لگ گیا اور سوچتا رہا کہ میں نے کیوں تکلیف دی, نہ بھی اولاد ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مجھے یہ تکلیف نہیں ہرگز دینی چاہیے تھی. لیکن حضرت صاحب نے, حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا لمبی کرتے چلے گئے, یہاں تک جب آمین کے تو دعا ختم کروائی تو فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, اب یہ جو بھی بیماری ہے تمہاری بیوی کی ختم ہو گئی اور ان شاء اللہ تعالی پہلے جو عمل ہوگا اس میں بیٹا پیدا ہوگا, چنانچہ وہ ہوا اور بچے بھی پیدا ہوئے. تو اس لوگوں کی ہمدردی کے جذبے سے اپنی تکلیف کا خیال نہیں کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا رحم کی تعلیم دی, یہی اخوت اسلامی کا منشا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی سے تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو. پھر فرمایا تم مخلوق کے خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ گویا کہ تم اس کے حقیقی رشتہ دار ہو, جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں. حقیقی رشتہ دار کی تعریف بھی فرما دی کہ ماؤں کا رشتہ ہو, بعض دوسرے رشتے تو بعض دفعہ دراڑیں آ جاتی ہیں, لیکن ماں بچے کا رشتہ ایسا ہے جو ہمیشہ محبت اور پیار اور رحمت اور شفقت کا رشتہ ہوتا ہے. اس طرح پیش آؤ جس طرح ماں کا رشتہ ہے. پھر فرمایا میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں اور میرے کانوں میں اس کی آواز پہنچ جاوے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں. یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جاوے. اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو. اپنے تو درکنار, میں تو کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو, یعنی ایسے ہی اخلاق کا نمونہ دکھاؤ جیسے اپنوں سے دکھاتے ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اور آپ کے غلام صادق نے جو اس زمانے میں عمل کر کے اس نصیحت پر چلتے ہوئے ہمیں دکھایا اور ہمیں نصیحت فرمائی, ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات ہمارے دل میں ہمیشہ رہیں اور بڑھتے رہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والے ہوں. آخر میں ایک افسوسناک خبر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. کل پاکستان میں منڈی بہاؤدین کے علاقے کے گاؤں میں ایک شہادت ہوئی ہے. ایک احمدی کی نو بھائی تھے, تین سال پہلے شہادت بیعت کی تھی. رابطہ تو ان کا چند سالوں سے, 10-12 سال سے تھا, لیکن بیعت کی توفیق ملی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی استقامت اور ثبات قدمی دکھائی انہوں نے. ان کے خلاف اس قوم میں جہاں یہ رہتے تھے بڑی سخت مخالفت کی آواز چلی اور مولویوں نے ان کے خلاف لاؤڈ اسپیکروں پہ اعلان کرنا شروع کیا کہ یہ قادیانیت کا پودا, جو برائی کا پودا ہمارے گاؤں میں لگ گیا, اس کو جڑ سے اکھاڑ دو, نہیں تو یہ سارے گاؤں کو خراب کرے گا. کچھ عرصہ پہلے ان کی تبلیغ سے ایک اور شخص نے بھی بیعت کی تھی. اس کے بعد تو اور زیادہ فضا میں بڑی سخت مخالفت کی رو چل پڑی. ایک طوفان میں بدتمیزی کھڑا ہو گیا تھا اس قوم میں کہ کفر کا پودا لگ گیا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے, اب تو اس کو ابھی سے کاٹو. تو گزشتہ کل یا پرسوں شاید کسی وقت ایک بدبخت بھی کہنا چاہیے شخص نے, کہنا کیا چاہیے بلکہ ہے ہی, جو اس وقت حاضر سروس پولیس میں ہے, سب انسپیکٹر چھٹی پہ گھر آیا ہوا تھا, وہ ان کی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی اور وہ ایم ڈی بھی جو نیا ایم ڈی ہوا ہے ان کی تبلیغ سے. تو اس نے آتے ہی بندوق نکالی اور ان پہ فائر کر دیا, پیٹ میں گولی لگی, شہید ہو گیا. اور اس سے ظالمانہ فعل اس نے یہ کیا کہ ہاتھ میں اس کے ٹوکا یا کلاڑی تھی, اس سے پھر اس پہ گردن پہ اور بازوؤں پہ وار بھی کیا ان کی شہادت کے بعد, ٹوکے سے وار کیے. دوسرا ایم ڈی تھے, وہ تو انہوں نے وہاں سے بھاگ کے جان بچائی اور اطلاع دی آ کے جماعت کو. ان کے بھائیوں وغیرہ نے بھی ان سے تقریباً بائی کاٹ کیا ہوا تھا, شادی پہ نہیں بلایا ہوا تھا, ان کی بھائی کی بیٹی کی شادی تھی, اسی وجہ سے ان کی ایک بیوہ ہے اور تین بچیاں ہیں. ان کی اپنی عمر شاید 47 سال تھی اور بڑی بیٹی کی عمر 10 سال ہے. تمام بچوں نے فیملی نے بیعت کر لی تھی, اللہ تعالیٰ ان کا بھی حافظ ناصر ہو. ابھی تک تو جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے ان کی بیوہ اور بچیوں کو آنے نہیں دیا, لیکن بہرحال یہ شرافت انہوں نے دکھائی کہ جنازہ ناش جو ہے وہ جماعت کے سپرد کر دیا اور آج ربا میں تدفین ان کی ہو گئی ہے. بڑے دلیر اور نڈر آدمی تھے یہ, اور دعوت الہی بہت زیادہ کیا کرتے تھے, اور موم کے شہداء کی تصویروں کو دیکھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ کاش خدا مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے, ان شہیدوں میں. تو یہ بات قرون اولا کی یاد دلاتی ہے, جب ایک موقع پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کہا, میں حضور اس مال کے لیے تو مسلمان نہیں ہوا, میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوں اور میرے حلق پہ تیر لگے. تو جب وہ چلا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اس کی خواہش سچی ہے تو یہ پوری ہو جائے گی. چنانچہ کچھ عرصے بعد ایک جنگ میں وہ گئے اور عین حلق پہ ان کے تیر لگا اور وہاں انہوں نے شہادت نوش کی. تو اس کی بھی یقیناً خواہش سچی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے, درجات بلند فرمائے, انتہائی مغفرت کا سلوک فرمائے, اور ان کے بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو, بیوہ اور بچوں کا. ان کے لیے دعا بھی کریں. ابھی نمازوں کے بعد, جمعہ اور عصر کی نماز کے بعد ان کا انشاءاللہ نماز جنازہ غائب پڑھوں گا. الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.